بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته معزز علماء محترم دوستو بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیو اللہ تعالی شانہ نے ہمیں اس دنیا میں ایک ضابطے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ ہم جیسی زندگی گزاریں گے موت ویسی ہی ہوگی اور جیسی موت ہوگی قیامت کے دن حشر بھی ویسا ہی ہوگا اگر کوئی اپنی زندگی اللہ تعالی کا نافرمان بن کر گزارے گا تو قیامت کے دن اس کا حشر نافرمان ہونے کی حالت میں ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو کر زندگی گزارے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونے کی حالت میں حشر ہوگا اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات حضرت بلال رضی اللہ عنہ موت کے وقت بہت خوش تھے جب انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب میری زندگی کے آخری لمحات ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد دنیا سے رخصت ہو کر آخرت میں پہنچنے والا ہوں تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا وا تربا غدن نلق الاحبۃ محمد و حزبہ واہ واہ یہ کیا خوشی ہے کہ کل ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملیں گے انہوں نے اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت میں اور آخرت کے اشقیاق میں گزاری تھی تو موت بھی ویسی ہی آئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو آپ کی عیادت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت کیا ہم آپ کے لیے طبیب بلائیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ طبیب تو مجھے دیکھ چکا ہے حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا کہ طبیب نے کیا کہا تو آپ نے فرمایا طبیب نے کہا انی فعال لما یرید میں جو چاہتا ہوں اسے کر کے رہتا ہوں اس سے اشارہ تھا قرآن مجید کی آیت کی طرف جس میں حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ربک فعال لما یرید بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے کر کے رہتا ہے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئی اور اپنے والد کی حالت کو دیکھ کر کچھ اشعار پڑھنے لگی اس کے جواب میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح نہیں بلکہ تم یہ آیت پڑھو وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید اور موت کی سختی حقیقتاً آ پہنچی یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا اور بھاگتا تھا دیکھو جیسی زندگی ویسی موت زندگی اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے ساتھ تعلق میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی توحید میں اور قرآن کے ساتھ شغف میں گزری تو موت کے وقت وہی چیزیں سامنے آئیں اس کے بعد آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے پہنے ہوئے ان دو کپڑوں کو دھو کر انہی میں مجھے کفن دینا کیونکہ زندہ شخص نئے کپڑوں کا مردے سے زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے کفایت شعاری قناعت اسراف اور فضول خرچی سے بچنا دوسروں کا خیال رکھنا ان صفات میں زندگی گزری تو موت کے وقت یہی احوال سامنے آئے. موت کا وقت بالکل قریب آ چکا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ آپ مجھے وصیت کیجئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دنیا کی دولت کے دروازے کھول دے تو اس وقت اپنی ضرورت کی مقدار سے زائد میں اپنا دل نہ لگانا. دنیا سے بے رغبتی میں زندگی گزری تھی تو موت کے وقت اسی کی گفتگو. زندگی میں ہر وقت دین کی فکر، آخرت کی فکر، اس بات کی فکر کہ لوگ دین پر رہیں، تو اسی فکر میں موت آئی. اس وصیت کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ تعاون امواس میں بھر جوانی میں ہی انتقال کر گئے. بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلْ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ہیں. جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن صبح آپ نے فرمایا کہ موت کو مرحبا، موت کو مرحبا. وقفے وقفے سے آنے والا مہمان محبوب فاقے کے وقت آیا. اے اللہ، میں تجھ سے ڈرتا تھا مگر میں آج تجھ سے امیدوار ہوں. اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں دنیا میں لمبا رہنا اس لیے پسند نہیں کرتا تھا کہ نہروں کو جاری کروں اور درختوں کو لگاؤں، بلکہ گرمی کے دنوں میں روزے کی وجہ سے پیاس برداشت کرنے، حالات میں مشقت اٹھانے اور علماء کی مجالس میں بیٹھنے کے لیے.
معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا انتقال چھوٹی عمر میں ہوا، تعاون امواس میں. تو موت کے وقت فرماتے ہیں کہ اے اللہ، آپ میرے دل کی حالت جانتے ہیں کہ میں زندہ رہنا چاہتا تھا اور زندہ رہنا چاہتا تھا، لیکن یہ اس لیے نہیں کہ میں نہروں کو جاری کروں، درختوں کو لگاؤں، باغات بناؤں، اس لیے نہیں، یعنی دنیا کی خاطر نہیں. اور اس کے بعد تین کام ذکر کیے. تو ایک صحابی جب یہ کہے کہ میں دنیا میں ان کاموں کے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا تو وہ اہم ہوں گے تو ہی وہ کہتا ہے نا. ایک کیا، گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنے کے لیے، اور دوسرا دنیا میں جب حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس وقت میں تیری خاطر مشقت برداشت کر کے صبر کروں، اور تیسرا اس لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں کہ علماء کی مجلسوں میں جا کر بیٹھوں. خود کیا ہے، عالمہم بالحلال والحرام، حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے صحابہ میں، لیکن وہ دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں. تین کاموں کے لیے ان میں سے ایک کام کیا ہے کہ میں علماء کی مجلسوں میں جا کر بیٹھوں. یعنی گویا جنت میں جانے پر ان تین کاموں کو وہ ترجیح دے رہے ہیں. دیکھو اہل علم کی صحبت کتنی اہم ہے، تو ہمیں بھی علماء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. میں پہلے ان 10 دنوں میں کہہ چکا ہوں کہ بلکہ پہلے دن ہی میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری مساجد کے اندر جمعہ سے پہلے جو وعظ ہوتا ہے عالم کا، اور ہمارے پاس ایسا موقع ہے کہ ہم جلدی چھٹی لے کر کے آ سکے تو آ جانا چاہیے. بہت سے لوگ اپنے کام میں ایسے سیٹ ہوتے ہیں کہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، ان کا ریکارڈ اچھا ہوتا ہے، ان کمپنی کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، تو جمعہ کے دن مسجد میں جلدی آ جائیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، نفلیں پڑھیں اور بیان سنیں علماء کا. اور بعض مسجدوں میں بہت اچھے اچھے علماء ہیں جو بہت عمدہ بیان کرتے ہیں، صاحب علم ماشاءاللہ. اب پہلے جیسا نہیں رہا کہ مسجدوں کے اندر وہ کم استعداد والے لوگ ہی امامت کراتے تھے، اچھے اچھے علماء، مطالعہ کرنے والے علماء پہلے بھی تھے، لیکن اب جو ہے ایسا ماشاءاللہ رواج ہو گیا ہے کہ امامت نہیں کراتے مگر بیان کے لیے وہ آ جاتے ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے سب امام ہی کے ذمہ تھا. تو اب جو ہے 2-3 علماء بستی میں ہیں تو تقسیم کار کر لیتے ہیں آپس میں. وہ کمزور استعداد والے علماء ہوتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ان کو آگے کرتے ہیں کہ آپ کچھ کہیے, آپ بیان کیجیے. تو بہت اچھے اچھے علماء ہیں. انگلینڈ میں تو خوش نصیب ہیں لوگ کہ تقریباً ہر مسجد کے اندر علماء درس دیتے ہیں, درس قرآن, درس حدیث. تو ایک کام جمعہ سے پہلے کا بیان سنیے, اور جو پورے ویک میں مسجد میں پروگرام ہوتے ہیں آدھا گھنٹہ 20 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے, تو روزانہ ہی بیٹھیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ روزانہ آپ نہیں بیٹھ سکتے تو چوز کر لیجئے کہ منگل کا دن میں مشغول ہوں. ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی جمعرات کو نہیں بیٹھ سکتے, وہ مرکز پہ جاتے ہیں, یہ سب سمجھ میں آتا. تو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ہم کہ منڈے کا دن میرا درس قرآن کے لیے فکس ہے, اور باقی منگل کو یہ کام کروں گا, بدھ کو یہ کام کروں گا, جمعرات کو یہ کام کروں گا. اپنے اپنے حساب سے, کوئی فیکٹری والا ہوگا, کوئی کام کرنے والا ہوگا. ایک دن کم سے کم کسی اچھے عالم کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن یا حدیث سن لیا کرے, علماء کی صحبت. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے, ان کی وصایا میں ہے, اے میرے بیٹے, علماء کی مجلسوں میں تم بیٹھا کرو, اس لیے کہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. دل جو مردہ ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں. دین کی سمجھ آتی ہے, دین کی فہم آتی ہے, دین کی سمجھ, دین کی فہم. یہ علماء جو ہیں, خود علماء جب ان کو موقع ملتا ہے کسی اور عالم کے بیان میں بیٹھنے کا تو وہ بیٹھتے ہیں. یہاں کتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک بہت بڑی تعداد میں علماء ہیں یہاں بیٹھے ہوئے. تو ہر بیان کو سنتے ہیں اور بہت غور سے سنتے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ پیچھے کہیں چھپ کر کے بیٹھتے ہوں, ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوں, نہیں, کوشش کرتے ہیں کہ آگے آئیں اور سنیں بہت دھیان سے. تو علماء بھی سنتے ہیں. میں بھی یہاں بیان ہو رہا ہوتا ہے تو اندر بیٹھ کے سنتا ہوں کہ کیا کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ کبھی کبھی ہمیں کوئی نئی بات مل جاتی ہے. کبھی جو ہے ہمیں پہلے سے معلوم ہوتی ہے لیکن اس پر ہمارا عمل نہیں ہے, تو اس کے بولنے کی وجہ سے کوئی مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے کہ دل میں وہ اثر کر جاتی ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آپ حضرات, میں ایک بات جس کی بہت تاکید کرتا ہوں, یہ کہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع فرما دیں, کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ. باہر کے جو یہاں کے لوگ تو یہاں ہماری مجلس میں آ سکتے ہیں, باہر کے لوگ اپنے اپنے علاقے کے علماء کے پاس بیٹھیں اور ان کی باتیں سنیں, اور مہینے میں ایک دفعہ یہاں بھی آ جایا کریں. مہینے میں ایک دفعہ بھائی, کرو گے کہ نہیں؟ اس سے بہت نفع ہوگا آپ کو, آپ کا نفع ہوگا, دین کی سمجھ آئے گی, وسعت آئے گی سوچنے میں. یہ جو جھگڑے ہمارے آپس میں ہوتے ہیں کھینچتان, وہ اسی وجہ سے کہ نیرو مائنڈڈ ہم ہوتے ہیں. اس لیے کہ جتنا علم اتنا نیرونیس ہوگا, علم ہی نہیں ہے تو بےچارے کیا سمجھیں گے, علم ہی نہیں ہوگا تو کیا سمجھیں گے. علم ہوگا تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, اذا اتسع العلم اتسع الصدر. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب علم وسیع ہوتا ہے تو سینہ بھی وسیع ہو جاتا ہے, علم کشادہ ہوتا ہے تو سینہ بھی کشادہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمیں اتنا ہی پتا ہو کہ آمین نماز میں آہستہ کہی جاتی ہے, زور سے نہیں. اور ہماری مسجد میں کوئی صاحب آ گئی اور انہوں نے زور سے کہا آمین ولدالین کے بعد, تو نماز کے بعد مصلی اسے پکڑ لیں گے کہ نماز میں شرارت کرتا ہے. بھائی دیکھ لیا آپ نے, علم نہیں تو تنگ. اور علم جب ہو گیا کہ نہیں یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے, تو کوئی اثر نہیں لیتا. علم میں تنگی ہوگی تو سینہ بھی تنگ ہوگا, علم وسیع ہوگا سینہ بھی وسیع ہو جائے گا.
موت کے قریب کہنے لگے کہ غم تیرا غم ہے.
یہ حضرت معاذ ابن جبل انتقال کے وقت کہنے لگے کہ مجھے دوسرا یہ غم نہیں ہے کہ بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, بچوں کو, غم تو دل میں تیرا ہی ہے. یہ غم ہے اندر کہ تجھے کب دیکھوں, تجھ سے کب ملاقات کروں, یا یہ غم ہے کہ پتہ نہیں تو راضی ہوگا یا نہیں جب ملوں گا, غم تیرا غم ہے.
یعنی میرے دل میں جو غم ہے وہ اے اللہ تیری محبت کا غم ہے, جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں دنیا کے سینکڑوں غم ہوتے ہیں، بیوی کا غم، بچوں کا غم، جائیداد کا غم، بیسیوں حسرتیں ہوتی ہیں، فلاں کام رہ گیا، فلاں کام کر لیتا تو اچھا ہوتا، لیکن ان کا ایک ہی غم تھا کہ اے اللہ غم تیرا غم ہے۔ پھر آگے فرمایا، تیری عزت کی قسم، تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھیے، جن کاموں میں زندگی گزری ان کی فکر میں موت آئی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کی فہرست بتا رکھی تھی۔ وہ جلیل القدر صحابی تھے اور ظاہر ہے کہ ان کی زندگی موت کی تیاری میں گزری تھی۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو کہنے لگے، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں مالداری سے زیادہ فقر کو اور عزت سے زیادہ ذلت کو اور زندگی سے زیادہ موت کو پسند کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے مصافحے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، گویا کہ کسی سے مصافحہ کر رہے ہیں، اور اسی حالت میں انتقال کر گئے۔
وہ ملک الموت سے مصافحہ کر رہے ہیں۔
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا آخری لمحات۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی اور خلیفہ راشد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی عظیم خدمات لی۔ تدوین حدیث کا سہرا ان کے سر پر ہے۔ تواضع میں اتنا اونچا درجہ تھا کہ مرض الوفات میں کسی نے کہا کہ کاش آپ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوتا اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں دفن ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا،
سوچو، کاش کہ آپ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوتا اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں دفن ہوتے۔ کہنے والے نے کہہ دیا، آپ تو خلیفہ ہیں، کیا رکاوٹ ہے وہاں اندر دفن ہونے میں؟ اب اس سے بڑھ کر کیا تمنا ہو سکتی ہے؟ لیکن تواضع کا عالم کیا ہوگا، وہ دیکھیے۔ جی،
تو آپ نے فرمایا، جہنم کے علاوہ اللہ مجھے ہر عذاب میں مبتلا کرے، یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس جگہ کا اہل سمجھوں۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سنت کو زندہ کیا اور عدل کو غالب کیا۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور رونے لگے۔ پھر فرمایا کہ کیا مجھے اللہ کے دربار میں کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ ان کے حقوق ادا کیے تھے یا نہیں؟ پھر کہنے لگے، اے اللہ، تو نے مجھے کچھ چیزوں کا حکم کیا لیکن میں نے کوتاہی کی، تو نے مجھے کچھ چیزوں سے منع کیا لیکن میں بچ نہ سکا، مگر اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وحدہ لا شریک لہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد حاضرین کو اشارے سے فرمایا کہ تم باہر چلے جاؤ، اس لیے کہ اس وقت میرے سامنے ایسی مخلوق کھڑی ہے جو نہ انسان ہے نہ جن۔ لوگ باہر چلے گئے، صرف خادم رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے آیت تلاوت کی، تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ آخرت والا گھر ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے تھے اور نہ فساد کرنا، اور اچھا نتیجہ متقی لوگوں کے لیے ہے۔ پھر خادم نے باہر آ کر لوگوں کو داخل ہونے کے لیے کہا، دیکھا تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ قبلہ رخ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی روح قبض ہو چکی ہے۔ حضرت ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری لمحات۔ حضرت ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی تھے۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ چوتھے کلیمے کا ورد کرتے رہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور جب تکلیف بڑھ گئی تو یہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ، اور یہی پڑھتے پڑھتے انتقال کر گئے۔ میرے بھائیو، جیسی زندگی ہوگی ویسی موت آئے گی۔ اگر ہم اچھی موت چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیوں کو درست کرنا پڑے گا۔ صحیح علم حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ کے فرامین کا خیال رکھنا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا پڑے گا، اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو درست کرنا پڑے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے آخری لمحات۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر عالم اور فقیہ تھے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ان کا علمی انہماک مشہور تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا علم حاصل کیا کہ اگر اس کو لکھ کر جمع کر دیا جائے تو اتنا ہو جائے کہ اس کو اٹھانے کے لیے ایک اونٹ کی ضرورت پڑے۔ راتوں کو دیر تک جاگ کر قرآن مجید کے نصوص اور احادیث شریفہ کے نصوص میں غور و فکر کر کے ان سے مسائل کا استنباط کرتے۔ علماء کا امت پر بڑا احسان ہے۔ میرے بھائیو، علماء کا، محدثین کا اور فقہا کا امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے بہت محنت کی، خون اور پسینے کو ایک کیا، رات اور دن کو ایک کیا۔ اگر وہ علم کی حفاظت نہ کرتے، اپنے تفقہ اور بصیرت سے مسائل کا استنباط نہ کرتے اور امت کے لیے مسائل کو مدون نہ کرتے تو آج ہمارے لیے دین پر چلنا بہت مشکل ہوتا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا علمی انہماک عجیب و غریب تھا۔ وہ فرماتے تھے،
بھائی علماء کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہوگی۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک مثال صرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایروپلین نہیں تھا، اور ایروپلین جیسی کوئی دوسری چیز بھی نہیں تھی جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہے۔ مسلمانوں نے جب سفر کرنا شروع کیا تو علماء سے انہوں نے پوچھا کہ وہاں نماز پڑھنا ضروری ہے یا نہیں۔ نماز کا وقت آ جائے تو ایروپلین میں نماز پڑھنا ضروری ہے یا نہیں، تو کتنا مشکل ہوا ہوگا۔ یہ کوئی ایسا تھوڑا ہے کہ ہاں نہ کہہ دیا، صحیح جواب دینا ہے اللہ کو پہچان کر۔ اس لیے کہ جو ہم جواب دیں گے، جو جواب ہم دیں گے، اس جواب کے مطابق پوری امت عمل کرے گی، اور ان کے اس عمل کا بوجھ قیامت کے دن ہمارے سروں پر ہوگا۔ لیکن غور کیا انہوں نے، محنت کی، کتنی کتنی چیزوں کو دیکھا ہوگا، کتنا سوچا ہوگا، اور پھر نتیجے پر پہنچے ہوں گے اور تسلی ہوئی ہوگی کہ ہاں اب ہمارے پاس کوئی بیسز ہے اس کے جواب دینے کی، تب انہوں نے ہمیں کہا کہ ہاں ایروپلین میں نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب ہمیں پانچ وقت کی نماز تو پڑھنی ہے نا۔ اگر علماء نہ ہوتے تو ہم جب ٹریول کرتے تو ہم فیصلہ کیسے کرتے کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ گئی میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ایسے سینکڑوں مسائل ہیں۔ تو ایسا نہ سمجھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کام کر گئے تھے، ہمارے زمانے کے علماء تو بس اسے نہیں، ہمارے زمانے کے جو فقہا ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں اسی طرح۔ وہ اونچے درجے کے لوگ تھے، وہ الگ بات ہے، لیکن ابھی بھی اب کوئی بھی مسئلہ آتا ہے۔ کلوننگ کا مسئلہ آیا، کلوننگ کا، تو لوگوں نے علماء کو پوچھنا شروع کیا۔ اب ان کو کلوننگ کرانی ہے نہیں کرانی ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن مفتیوں نے فتویٰ فوراً دے دیا۔ کلوننگ کا مسئلہ جیسے ہی آیا، ریسرچ کی، ریسرچ کر کے پہلے تو علماء کو یہ سمجھنا پڑتا ہے نا کہ کلوننگ کیا ہے، یہ تو ہماری فیلڈ نہیں ہے۔ تو اس میں ڈاکٹری کا کوئی چیز ہوتی ہے تو ڈاکٹروں کو بلاتے ہیں، یعنی جس چیز کے ماہرین ہوتے ہیں ان ماہرین سے استفادہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ، اور ایسا نہیں کہ ایک آدھ آدمی کو پوچھ رہے ہیں، نہیں، اچھی طرح سے تحقیق کہ ہم صحیح سمجھے ہیں یا نہیں کلوننگ کو۔ اس کے بعد پھر شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہمیں فتویٰ دیتے ہیں۔ تو کتنا احسان ہے علماء کا ہم پر، کتنا احسان ہے، کتنا احسان ہے۔ اور فیس کسی سے نہیں لیتے۔ پھر یہ کہنا بہت آسان ہے کہ علماء تنخواہ لے کر دین کی خدمت کرتے ہیں۔ علماء کا کام اور اس پر جتنی تنخواہ ملتی ہے، آپ صرف ایک ہفتے کے لیے کر کے دکھاؤ، ایک ہفتے کے لیے، آپ ایک ہفتے کے لیے پانچ وقت کی امامت کرا کے دکھاؤ اس تنخواہ پر جو اماموں کو ملتی ہے۔ وہ فجر کی نماز کے بعد جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے دل دماغ میں ظہر کی فکر ہوتی ہے. وہ ٹاؤن میں ہوتا ہے, ڈینٹسٹ میں ہوتا ہے, کہیں بھی ہوتا ہے, سر کے اوپر بوجھ ہوتا ہے کہ ظہر ظہر, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گھڑی میں دیکھتا ہے اور بالکل وضو وغیرہ کر کے تیار ہے اور مسجد کی طرف آ رہا ہے اور ذرا اسے شبہ ہو گیا کہ شاید کوئی قطرہ گر گیا, اب جلدی جلدی گھر دوڑے گا اور جا کر کے کپڑے بدلے. یہ آسان کام چھوڑا ہے, امت کی نمازوں کی ذمہ داری تو بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے, بہت بڑی ریسپانسبلٹی. تو علماء بہت کام کرتے ہیں, بہت کام کرتے ہیں میگر ویجز میں, میگر بہت میگر ویجز, کچھ نہیں ملتا, کچھ بھی نہیں ملتا. ہر عالم کا لو انکم ہوتا ہے, تنخواہ اتنی دیتے ہیں کہ ہر عالم بینیفٹ پر ہوتا ہے. عالم تو سب پروفیشنل ہیں, تو آپ پروفیشنل میں سے ڈاکٹر لوئر کسی کو بینیفٹ پر نہیں دیکھیں گے, بلکہ 40% ٹیکس دینے والے ہیں سب. اور ائمہ بیچارے مدرسے میں پڑھانے والے, تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ سب بینیفٹ پر ہوتے ہیں, جائز طریقے سے سچ بول کر لیتے ہیں. اور آپ میں سے کوئی بھی آ جاتا ہے, چاہے مدرسے کے وقت میں آئے یا مدرسے کے وقت کے باہر, ہمارے مفتی سلیمان صاحب, مفتی ایوب صاحب, ان کا مدرسے میں دار الافتاء میں بیٹھنے کا ایک ٹائم ہے. تو راستے میں یہاں سے نکلے ایٹریم میں کوئی مل گیا کہ بھائی مفتی صاحب ایک ساتھ وہیں بیٹھ جاتے ہیں, وہیں ایٹریم میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جی بتائیے. اب اس میں 15 منٹ نکل گئی, آدھا گھنٹہ نکل گیا, پون گھنٹہ نکل گیا, یہ اسی وقت کہیں گے کہ بعد میں آنا جب ان کو ریسرچ کرنے کی ضرورت پڑے گی, امت کا مسئلہ فوراً حل کر دیں گے. یہ ان کو کوئی فون کرتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں لیکن منڈے ٹو فرائیڈے میں کام پر ہوں تو صرف سیٹرڈے سنڈے آ سکتا ہوں, تو ان کا بھی تو کام منڈے ٹو فرائیڈے ہی ہے. تو میں آپ سب حضرات سے پوچھتا ہوں کہ آپ منڈے ٹو فرائیڈے کام کرتے ہیں, لوئر کے پاس آپ کو کام ہوتا ہے, تو لوئر کو آپ ایسا کبھی کہتے ہیں کہ آئی ورک ڈیو فرام منڈے ٹو فرائیڈے سو آئی کین اونلی کم سیٹرڈے سنڈے؟ ڈاکٹر کو ایسا کہتے ہیں, لیکن علماء کو آپ ایسا ہی کہیں گے. علماء کو ایسا ہی کہیں گے منڈے ٹو فرائیڈے میں نہیں آ سکتا, سیٹرڈے سنڈے میں آ سکتا. یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, کتنے بجے آئیں گے آپ سیٹرڈے, کتنے بجے سنڈے آئیں گے, اکیڈمی میں آپ کو فلاں وقت ملوں گا. آدھا گھنٹہ, پون گھنٹہ, ایک گھنٹہ, دو گھنٹے, تین گھنٹے وہ سرو کر دیتے ہیں. اور اگر گھر میں یہ کہہ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں ایک گھنٹے میں آ جاؤں گا اور مسئلہ 3 گھنٹے کا ہوتا ہے, تو وہ گھر فون کر دیتے ہیں کہ میں مجھے تاخیر ہو جائے گی, یعنی بیوی کے اوپر وہ اس آنے والے کو ترجیح دیتے ہیں. یہ تو میں اپنے یہاں کا کہہ رہا ہوں. تو پوری دنیا میں جو علماء کام کر رہے ہیں اسی طرح کام کر رہے ہیں, سیلف لیسنس کے ساتھ. تو بھائی ان کے بارے میں دماغ میں ذرا اچھا خیال رکھو, بہت محنت کرتے ہیں ہمارے لیے, بہت محنت کرتے ہیں. یعنی ہم لوگ جب دارالعلوم میں پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, تو سارے فرضی مسائل پڑھاتے ہیں جو اس وقت دنیا میں ہے بھی نہیں. اور کبھی کبھی ہمارے طلبہ ایسا ہی, اس لیے کہ ان کی سمجھ کم ہوتی ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں, پھر یہ کیوں پڑھا رہے ہیں, ایسا تو ہے نہیں. غلام باندھی کے مسائل, کہ غلام ہو تو کیا کرنے کا, باندھی ہو تو کیا کرنے کا, آزاد کیسے ہوگا کیا, تو کہتے ہیں اس میں تو سلیوری ہے ہی نہیں دنیا میں, تو یہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ اگر یہ نہیں پڑھائیں گے تو یہ علم ختم ہو جائے گا, اور فیوچر میں جب جنگیں ہوں گی اور سلیوری پھر دنیا میں آئے گی تو اس وقت لوگ اس پر عمل کیسے کریں گے. یہاں پر کنویں نہیں ہے انگلینڈ میں, پھر بھی کنویں کے مسائل بتلاتے ہیں کہ کنویں کے اندر اگر کوئی چیز مر کر کے گر جائے تو کیا کرنے کا. تو طلبہ کو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کنواں تو ہم نے زندگی میں دیکھا نہیں ہے نہ دیکھیں گے, یہ سارے مسائل کیوں بیان ہو رہے ہیں؟ اس لیے بیان ہو رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں, لیکن اگر ایسی جگہ پر چلے گئے جہاں کنواں ہے اور کسی نے آپ کو مسئلہ پوچھا تو. اور دوسری بات یہ کہ دنیا میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ میں 200 سال کے بعد کنویں آ جائے دوبارہ. تو یہ اگر پوری دنیا میں کوئی مسائل پڑھائیں گے نہیں تو مسائل اٹھ جائیں گے, پھر اس وقت کہاں سے تلاش کریں گے؟ یعنی فیوچر میں پروبیبلٹی پاسیبلٹی کو سامنے رکھ کر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ ہمیں برکت زیادہ اس لیے ہوئی, اس میں برکت زیادہ اس لیے ہوئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو علمی مجلس تھی اس کے طریقے کار میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ فرضی مسائل ڈسکس ہوتے تھے, فرضی. ایسا اگر ہو جائے تو دوسرے فقہا کے یہاں کیا ڈسکشن ہوتا تھا کہ کوئی مسئلہ لے کر آتا تھا اس پر ڈسکشن ہوتا تھا, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو مسئلہ لے کر آتا تھا اس پر بھی ڈسکشن ہوتا تھا, اور ایسا اگر ہو جائے تو ایسا اگر ہو جائے وہ سارے مسائل تھے جو بعد میں ہونے والے تھے. امت کی کتنی فکر ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ راتوں کو سوتے نہیں تھے, بیمار رہتے تھے, بیمار. تو کہا کہ حضرت ذرا صحت کا خیال کیجئے. تو کہا کہ میں رات کو کیسے سو سکتا ہوں, پوری امت عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے یہ سمجھ کر کہ ہمیں کسی جگہ پر مسئلے کی ضرورت پیش آئے گی تو امام محمد ہے نا, ہم ان سے پوچھ لیں گے. تو محمد بھی اگر سو گیا تو امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ تو اس پر امام محمد کو کوئی ہدیہ دیتا تھا, کوئی تحفہ دیتا تھا, کوئی فیس دیتا تھا, کوئی دعوتیں کھلاتا تھا؟ کچھ نہیں. اور ان کی یہ لالچ بھی نہیں ہے, طلب بھی نہیں ہے. یعنی میں آپ حضرات سے یہ نہیں کہتا کہ ان کو تحفے دو, فیس دو, فتویٰ پوچھنے کے لیے جاؤ تو جیب میں 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ لے کر جاؤ, اور یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے لیے اتنی ساری محنتیں بےچارے کر رہے ہیں, تو ان کے بارے میں دل دماغ میں ذرا اچھا خیال تو رکھو کہ یہ علماء کا گروپ ایک اچھا گروپ ہے, اچھے لوگ ہیں, یہ اچھا طبقہ ہے, ان کا امت پر احسان ہے. اور ان سے جب ملو تو احترام سے ملو, السلام علیکم, خیریت ہے آپ, ٹھیک ہیں, اتنا تو کرو آپ لوگ احترام سے. تو اتنا کہہ رہا ہوں اور کچھ نہیں. اور یہ کرنے سے ان کو خوشی ہوگی, ان کو خوشی ہوگی وہ اپنی جگہ پر, لیکن ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں علم آئے گا, یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اللہ پہ بھروسہ کر کے, اس لیے کہ 1400 سال کی تاریخ یہ بتلا رہی ہے کہ جن دیندار لوگوں نے علماء کی توہین کی ان کے گھر میں علم بند ہو گیا, اور جن لوگوں نے علماء کا احترام کیا ان کے گھروں میں علم آیا. بیٹا عالم بن گیا, پوتا عالم بن گیا, کہیں نہ کہیں سے علم ضرور آتا ہے. میں کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے پوتا, نواسا, کوئی نہ کوئی عالم ضرور ہوتا ہے. میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جن کو علماء سے بہت محبت ہے, مدارس سے بہت محبت ہے, اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو عالم حافظ بنانے کی کوشش کی لیکن وہ بن نہیں سکے, تو بہت غم میں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ یہ غم تو باقی رکھیے اپنے پاس, اس لیے کہ اس پر آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے. لیکن میں آپ کو اللہ پہ بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ یہ غم آپ کا دور کرے گا, اس لیے کہ آپ کے نواسے, آپ کے پوتوں میں سے ضرور کوئی عالم بنے گا, اس لیے کہ آپ کی محبت رہی ہے. یہ ہمارے عثمان بھائی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرے بیٹا تو ان کے پاس ہے نہیں, صرف بیٹیاں ہیں. کبھی انہوں نے ارادہ بھی نہیں کیا ہوگا کہ میں بیٹیوں کو عالم بنا, بیٹیوں کے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. اور ان کی بیٹیاں جب بڑی ہو رہی تھی تو کوئی ایسا مدرسے کی شکل بھی نہیں تھی کہ بیٹیوں کو پڑھائے. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں بیٹیوں کو پڑھاؤں گا, بڑی ہونے کے بعد بھی نہیں سوچا ہوگا. دل کی بات تو یہی جانتے ہیں, مگر میں ایسا سمجھ رہا ہوں. لیکن بیٹی نے خود کہا کہ مجھے عالمہ بننا ہے. عالمہ بنی اور اس وقت دین کی خدمت کر رہی ہے. ایک تاجر کے گھر میں کوئی ایسی شکل نظر نہیں آتی کہ کوئی بن سکتا ہے عالم. علم اللہ ضرور, جو علماء سے محبت رکھتے ہیں ان کے گھر میں ضرور اللہ علم لاتا ہے. میں ان کو دیکھتا تھا تو مجھے دل میں خیال آتا تھا کہ ان کے لڑکے تو نہیں ہیں, ان کے یہاں صرف لڑکیاں ہیں, لیکن اللہ ان کے نواسوں کو ضرور عالم بنائے گا. میں ایسا, لیکن اللہ نے تو بیٹی ہی کو بنا دیا, اور داماد بھی عالم ملا, وہ بھی دین کی خدمت کر رہا ہے. تو اللہ تعالی شانہ جو ہے, میں نے ایسا دیکھا کہ ایسے لوگ جو بظاہر اتنے دیندار نہیں لیکن اپنے بارے میں ہمبل نس کے میں گنہگار ہوں, اور بچوں کو کسی طرح میں عالم بنا دوں تاکہ میری آخرت بن جاوے, عالم بنا دوں آخرت بن جاوے. تو 1 2 3 جتنے بیٹے ہیں سب کو پروفیشنلز لوگوں نے سب بیٹوں کو اس میں لگا دیا. اور یہاں جتنے پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں گزارش کروں کہ آپ ڈاکٹر ہیں, آپ لوئر ہیں, آپ کا دل ضرور چاہتا ہوگا کہ میں ڈاکٹر ہوں تو ایک آدھ بیٹا ڈاکٹر ہو جاوے, میں اکاؤنٹنٹ ہوں تو ایک آدھ بیٹا اکاؤنٹنٹ, ضرور امید ہوگی, بنائیے. لیکن ایک بیٹے کے بارے میں کم سے کم فیصلہ کرے کہ عالم ہوگا, ایک عالم ہوگا. ہمارے پروفیشنل حضرات جو ہیں وہ ماشاءاللہ بچوں کو حافظ بنانے کی تو صحیح کرتے ہیں, لیکن حافظ کے بعد آگے آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ ہم ایک منتخب طبقہ ہے علوم دنیویہ کے لیے. علوم دنیویہ تو کم درجے کے ہیں, علوم دینیہ اعلیٰ درجے کے ہیں, تو آپ وہ کم درجے میں کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ آپ ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ ہم تو کم درجے میں رہے, ہماری اولاد آگے آ جائے؟ اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو آپ کے بیٹے کے ڈاکٹر ہو جانے کے بعد آپ کو وہ خوشی اور وہ فخر محسوس نہیں ہوگا جو آپ کے بیٹے کے عالم ہو جانے کے بعد. اسماعیل بھائی ہمارے نیو یارک سے آتے ہیں, اکاؤنٹنٹ ہے. میری آنکھوں سے اس دن آنسو بہ رہے تھے جب ان کا بیٹا ہمارے یہاں کا فارغ ہے, یہاں سے حدیث سنا رہا تھا اور یہ ٹک ٹکی باندھ کر کے دیکھ رہے تھے اپنے بیٹے کو. میں سوچ رہا تھا ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ اس باپ کو کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہوگی کہ میرا بیٹا جو بالکل جاہل تھا آج حدیث سنا رہا ہے اس خانقاہ میں, اتنے علماء کی اتنی بڑی تعداد میں. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ, میں جب فارغ ہو گیا تو فارغ ہونے کے بعد میرا بلیک بن میں کہیں بیان طے ہوا. بلیک بن میں میں بیان کے لیے گیا. گھر میں نے کہا تھا کہ میرا تو بیان ہے, نئی ہماری یہ فیلڈ میں قدم رکھا تو بیان, تو ہمیں بھی خوشی تھی کہ بھائی بیان ہمارا ہے بلیک بن میں. اور والد صاحب ان چیزوں سے خوش بہت ہوتے تھے تو ان کی دعائیں لینے کے لیے میں نے اطلاع کی. بیان کے لیے جب میں مسجد میں پہنچا اور کرسی کے اوپر بیٹھا بیان کرنے کے لیے, تو میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب منجمے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب میرا بیان کیا ہوتا تھا, بچپنا ہمارا, یعنی اتنی ان کو خوشی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کہتی ہوں. اور میں نے بیان کیا, بیان میرا انگلش میں چل رہا تھا, ان کو تو انگلش آتی نہیں تھی, لیکن پورے بیان میں وہ زاروں قطار روتے رہے. یہ رونا خوشی کا تھا. تو آپ کے بیٹے کے ڈاکٹر سرجن بن جانے سے آپ کو وہ خوشی اور وہ فخر نہیں ہوگا, اس سے ہوگا. اور بیٹا عالم بنے گا, عمل کرے گا, دین پر چلے گا, آپ میں بھی دین آئے گا, آپ کی بیوی میں بھی دین آئے گا, آپ کے بچے بھی سنبھل جائیں گے اس ایک کی وجہ سے. اور آپ کو آخرت کی جب بھی فکر ہوگی تو ایک قسم کی مایوسی کو دور کرنے کی چیز ہوگی کہ نہیں, انشاءاللہ میرا بیٹا بچا لے گا. نہیں ہے, میرا بیٹا بچا لے گا مجھے, میرا بیٹا میرے لیے اسال ثواب کرے گا, میرا بیٹا میرے لیے دعا کرے گا, بچا لے گا میرا بیٹا. بھائی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اچھی طرح ذہن نشین ہوئی بات کہ نہیں؟ میں آپ کو صرف ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں کہ دیکھو دین کی سمجھ کی وجہ سے ماں باپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. اپنے میں قصے زیادہ نہیں سناتا بیانوں میں. ہماری جب شادی کے بعد جو رمضان آیا, اس رمضان میں, پہلے بھی رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ عمرہ ہو جائے, اس لیے کہ بڑی فضیلت ہے اس کی. تو ہم لوگ عمرے کے لیے گئے, شادی کے بعد والے یا اس کے دوسرے سال والے؟ ہاں, شادی کے بعد والے سال. تو جب ہماری شادی ہوئی تو ہماری والدہ نے مجھ سے یہ کہا کہ تیرے ولیمے کا خرچہ میں کروں گی, محبت میں کہا. اب میں نہیں چاہتا تھا کہ بوجھ ان پر آئے, گھر میں عورتوں کے پاس پیسے کتنے ہوتے ہیں, بوڑھی عورت, لیکن ان کا دل رکھنے کے لیے میں نے کہہ دیا کہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, ولیمے کا خرچہ آپ کر دیں. انہوں نے ولیمے کا خرچہ کیا, اور میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ ولیمے کا خرچہ کرے گی تو میں اس کے برابر ان کو ہدیہ دے دوں گا. میری شادی کی خوشی میں میری طرف سے آپ کو ہدیہ. بات آئی گئی ہو جاتی عام حالت میں, لیکن یہ دین کی برکت کہ میرے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ تمہاری والدہ کو ہدیہ دے رہے ہیں, تو تمہاری والد اگر حیات ہوتی تو, والد حیات ہوتے تو دونوں کو برابری کرتے, لیکن وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں. تو جو تحفہ میں نے میرے والدہ کو دیا, میں نے سوچا کہ والد صاحب کی طرف سے عمرہ کر کے ان کو میری شادی کی خوشی کا تحفہ پہنچانا چاہیے. تو اس رمضان میں نے جو عمرہ کیا وہ والد صاحب کی طرف سے کیا. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ علم کی برکت ہے کہ اس کے, تو وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ مجھے اس فیلڈ میں ڈالا تمہیں, ورنہ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی تعلیم دیتے تو کہیں گمراہ ہو جاتا, ہو سکتا ہے کہ دنیاوی تعلیم دیتے علماء کے بس کچھ بیٹھ کر سیکھ بھی لیتے لیکن وہ سمجھ نہ آتی. اس لیے ایک سب کو بنائے تو بہت اچھا, لیکن کم سے کم ایک کو تو علم آپ کے گھر میں آنا چاہیے. آپ کے گھر میں علم آنا چاہیے, علم آئے گا تو خاندان بچ جائے گا, خاندان بچ جائے گا. دین ایک کی برکت سے پتہ نہیں کیا گیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں توفیق عطا فرمائے, بس اسی برکت کی ہوتا ہے.